اور اگر کسی وجہ سے نہ ہی بن پائے، بہت کوشش کی، بہت اچھا سلوک کیا، دونوں طرف سے ہی کوشش ہوئی، لیکن بات پھر بھی نہ بنی، اور کس نتیجے پہ پہنچے کہ اب اس بیوی کو طلاق ہی دے دی جائے اور دوسری شادی کر لی جائے. تو ایسی صورت میں وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم نے ارادہ کر لیا، استبدال زوج مکان زوج، ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانے کا، یعنی پہلی کو طلاق دے کر دوسری لانے کا ارادہ کر لیا کہ نہیں، ساری زندگی اس جہنم میں نہیں گزر سکتی اور اب کوئی اور ہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، تو ایسی صورت میں شوہروں کے لیے کیا حکم ہے؟ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور دے چکے تم ان میں سے ایک کو ڈھیر مال. قنطار ڈھیر مال کے لیے ہوتا ہے، کثیر تعداد میں. وزن تو اس کا گھٹتا بڑھتا رہتا ہے حالات کے مطابق، لیکن جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا، منو مال، ڈھیرو مال، مال کثیر. فلا تأخذو منہ شیئا، تو تم اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں لے سکتے، کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے، چھوٹی سی چیز بھی اس میں سے لوٹا نہیں سکتے. یعنی بیوی نہیں پسند، طلاق دینا چاہتے ہو، دے دو، لیکن اس کو دیا ہوا مہر یا تحفہ واپس نہ لوگے، کیونکہ تحفہ دے کر واپس لینا ایسا ہے جیسے کتے کا کہہ کر کے چاٹ لینا. یہ بخاری کی روایت کا مفہوم ہے. فلا تأخذو منہ شیئا، اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو. اتأخذونہ بہتانا، کیا تم بہتان لگا کر واپس لوگے؟ واسما مبینا، اور کھلا گناہ کر کے. بہتان کہتے ہیں ایسا الزام جسے سن کر کوئی شخص حیران ہو جائے، مبہوت ہو جائے. بہتان کا روپ کیا ہے؟ بے ہے تے بہا کا، یعنی ایسا الزام کہ جسے سن کر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، جس کا کوئی تصور بھی نہ کر سکے. اتأخذونہ بہتانا واسما مبینا، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے؟ کیونکہ ایک صورت ہے نا واپس لینے کی، کہ اگر بیوی بدکاری کا ارتکاب کرے تو پھر شوہر واپس لے سکتا. تو فرمایا کہ کیا پھر اس طریقے سے تم واپس لوگے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کس طرح لے سکتے ہو اس کو، کیسے لوگے اس کو واپس؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْدُكُمْ إِلَى بَعْدٍ، جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں، یعنی اچھے دن بھی تم نے گزارے اور ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا تم نے، اور اب جب دل بھر گیا تو تم اسے نکال باہر پھینکنا چاہتے ہو اور مال بھی واپس لینا چاہتے ہو، تو یہ کوئی شرافت کی بات نہیں. افضا کا لفظ جو ہے فضا بھی اسی سے ہے، وسیع جگہ کو کہتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو اپنی دسترس میں لے لینا، اور افضا کا معنی ہوتا ہے مرد اور عورت کا تنہائی میں ملنا، دوسرے کے سامنے اپنے سارے بھید بے نقاب کر دینا. یعنی شوہر اور بیوی کے خاص تعلق کی طرف اشارہ ہے. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے پکا وعدہ لے چکی. غلیظ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عربی میں غلیظ کہتے ہیں سخت کو، غلیظ القلب پیچھے پڑ چکے ہیں، شدید. تو یہاں پکا وعدہ مراد ہے، اور اس سے مراد کون سا وعدہ؟ جو نکاح کے وقت عہد لیا گیا تھا کہ تم اسے اچھے طریقے سے آباد کرو گے یا احسان کے ساتھ چھوڑو گے، کیونکہ نکاح یعنی اس لیے جاتا ہے. اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ رشتہ لیتے وقت لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. چلے رشتہ کو چھوڑیں، جب رخصتی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت ڈائلاگ سنے کبھی آپ نے لوگوں سے؟ اس کو پھولوں کی طرح رکھیں گے اور بعد میں سے جیسے ذلیل کرتے ہیں وہ بھی آپ سب دیکھتے ہیں. بہرحال یہاں پر فرمایا کہ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اس پکے عہد عقد نکاح کے اوپر بھروسہ کر کے ہی جس پر اللہ اور بندوں کو گواہ بنایا گیا تھا، اس عہد پر اعتماد کر کے ہی تو وہ تمہارے گھر آئی تھی، اب تم ایسے ہی نکال دو گے ان کو، سب کچھ ان کا لے کر، ان سے فائدہ بھی اٹھا لیا اور ان کو دیا ہوا مال بھی لے لیا اور ان پر الزام لگا کر ان کو باہر دھتکار دیا۔ تو یہ سب کچھ اسلامیت اور انسانیت کے خلاف ہے۔ کہ کسی نے لکھا ہے کہ جو عورتوں پر ظلم اور زیادتیاں ہوتی ہیں، زیور سے لے کر ہر چیز چھین لی جاتی ہے، جہیز کی صورت میں انہیں سامان مل گیا، پیسہ زیور سب کچھ مل گیا اور بیوی کی شکل میں نوکرانی مل گئی، شوہر سمیت سانس نند، کون سا ظلم ہے جو نہیں کرتی؟ پھر وہ کس طرح نکل کر عدالت تک پہنچتی ہے؟ تو شوہر صاحب قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر بار بار بولتے ہیں کہ یہ تو ایک تنکا بھی نہیں لائی، قسمیں کھاتے ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یا اللہ آپ کہاں ہیں، اب تو آ جائیں۔ ایک طرف اس کو برباد کر دیتے ہیں، دوسری طرف سب کچھ چھین لیتے ہیں، اس کی قسمت میں کیا آتا ہے؟ صرف عدالت کے چکر، لوگوں کے تانے۔ یہ واقعی ایک حقیقی صورتحال ہے جو بسا اوقات پیش آتی ہے۔ اس خرابی سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ بتائیں گے کہ یہ خرابیاں کیوں ہیں ہمارے معاشرے میں؟ کیا ہمارے مردوں کی کہیں کوئی ایسی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ جس سے انہیں یہ احساس ہو کہ قرآن پاک نے کتنی تاکید کی ہے کہ عورتوں کے زبردستی وارث مت بن بیٹھو، ان کو دیا ہوا مال واپس نہ لو، خواہ ایک ڈھیر مال ان کو دیا ہے وہ نہیں لے سکتے، عاشروہن بالمعروف۔ یہ سب حکم کس کے لیے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ یہ سب مردوں کے لیے اور یہ سب عورتوں کے حقوق ہیں، اس کے اوپر سورت النساء اتری ہے۔ ہاں؟ لیکن اس کا حل کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ بعض این جی اوز اس میں کام کر رہی ہیں اور اس کا حل انہوں نے یہ سوچا ہے کہ عورت کو عدالت میں لے جا کر اس کو حق دلوایا جائے، لیکن آپ دیکھیں کہ عدالت میں جا کر شم پیسے تو شاید مل جائے، لیکن اس ہونے والے ظلم اور تانوں اور ٹارچر کو کون سی عدالت روک سکتی؟ کیا کوئی عدالت عورت کے اوپر ہونے والے اس ایموشنل وائلنس کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ نہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا عدالتی نظام آپ سب کو معلوم ہے کہ وہاں سے کتنا انصاف ملتا ہے، سب کو معلوم، اور کتنے طویل عرصے تک یہ سب جنگیں ہوتی ہیں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا۔ جذباتی طور پر عورت بہت ایموشنل ہوتی، وہ یہ سب صدمہ اور یہ نیگلیجنس اور یہ ساری ذاتی ویسے ہی برداشت نہیں کر سکتی اور عمر بھر کا روگ لگا لیتی۔ اس میں پھر کرنا کیا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی اس تعلیم کی خاص طور پر تشہیر کرنی چاہیے، ہمارے ہاں جمعے کے خطبے اس پر ہونے چاہیے، ہمارے ہاں مردوں کے اندر جو تبلیغ ہوتی ہے اس کا ایک پراپر حصہ ہونا چاہیے اس پر، کہ جس میں ان کو بار بار اس بات کی تلقین اور تبلیغ کی جائے کہ وہ اپنے گھروں کی طرف صحیح معنوں میں توجہ دیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو عموماً خطبے وغیرہ ہوتے ہیں، بس حکمرانوں پر تو خوب تذکرہ ہوتا رہتا ہے، لیکن عملی زندگی کے بارے میں کہ کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے کسی کا مال لینا اور اس طرح اس کو اذیت دینا، اس پر کوئی بات نہیں ہوتی۔ بسا اوقات ماں باپ بھی اپنی بیٹیوں کو بس پھینک کر خود بے خبر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پیچھے میں نے بتایا تھا کہ شادی کے لیے ولی کا ہونا ایک شرط ہے، وہ ولی کا ہونا کس لیے رکھا گیا؟ تاکہ پیچھے ایک بیکنگ اور سپورٹ ہو کہ یہ بچی جو ہے یہ بیارو مددگار نہیں ہے۔ ایک تو مردوں کی فطرت میں ویسے ہی سپریورٹی ہے، وہ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے ہاں پرورش ایسے طریقے پر ہوتی ہے کہ وہ رائی کا پہاڑ بن جاتے ہیں، جو چھوٹا سا ایک درجہ بڑھ گیا اس کو ایک نہیں کئی درجے ان کے اندر زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ ہم عورتوں کو اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنی ہے کہ بچپن سے ہی وہ بہن کا، ماں کا، ایسے سب رشتوں کا احترام کرنا سیکھے۔ جن گھروں میں ماں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ ادب اور احترام کی تلقین کی جاتی ہے، وہ یقینی طور پر آگے جا کر بیویوں کی بھی عزت کرتے ہیں۔ اس کے بعد مزید حقوق کی حفاظت۔ اب آئندہ آیات میں ان عورتوں کا ذکر ہو رہا ہے جن سے ایک مرد نکاح نہیں کر سکتا۔ جہاں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ مرد عورت کے ساتھ فطری طریقے پر اپنی جذبات کی تسکین کرے، وہاں قریب کی خواتین جن کو محرمات کہا جاتا ہے ان کے ساتھ ایک ایسے تعلق کی تعلیم دی گئی کہ جس میں کوئی شہوت نہ ہو، جس میں کوئی بری نظر نہ ہو. اسی لیے اسلام نے کچھ خواتین کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دے دیا. اب ان کا ذکر ہے. اس میں بھی دراصل عورت کے حقوق کی حفاظت کی گئی، ورنہ تو وہ اپنے باپ بھائی سے بھی محفوظ نہ ہوتی. لیکن اسلام نے باپ بیٹی، بھائی بہن اور دیگر کچھ رشتوں کے درمیان حرمت قائم کر کے عورت کو محفوظ کیا. وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جس سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا. آبا کا لفظ کیوں ہے؟ کہ باپ کے علاوہ دادا بھی ہیں، پر دادا بھی ہو سکتے ہیں. من النساء، عورتوں میں سے، یعنی ستیلی ماں جو ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. ماضی کو کریدنا، گزری ہوئی غلطیوں پر احکام صادر کرنا نئے مسائل پیدا کرتا ہے. گویا کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ ماضی کو بھول کر حال اور مستقبل پہ نظر رکھو. جو تمہارے اختیار میں ہے اس کی اصلاح کرو، اور جو نہیں ہے اس پر خاموشی اختیار کرو. اصل میں یہ حکم اس لیے بھی دیا گیا کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا حکم آتا ہے تو فوراً لوگ سوچتے ہیں، اچھا جو وہ پہلے ہو چکا اب اس کا کیا ہوگا. عرب جاہلیت میں یہ ایک عام رسم تھی، ستیلی ماں سے نکاح کر لینا، یعنی باپ کی منکوہا سے نکاح کر لینا، اس سے اولاد بھی ہوئی لوگوں کی. اب جب یہ حکم آیا کہ اس سے نکاح کرنا حرام ہے تو لوگوں نے سوال کیا کہ اچھا وہ جو پہلے ہو چکے اب ان بچوں کا کیا ہوگا اور ان شادیوں کا کیا ہوگا. کہا جو ہو چکا تو ہو چکا، ماضی کو چھوڑو، آئندہ کی سوچو. اور کیوں منع کیا جا رہا ہے ایسا کرنے سے؟ انہو کان فاحشتن، کیونکہ وہ بہت بے حیائی کا کام ہے. ومقتن، اور ناپسندیدہ عمل ہے. وساء سبیلا، اور بہت برا چلن ہے. مقت کہتے ہیں ایسی چیز جو بغض اور دشمنی کا سبب بنے. باپ کی بیوی سے نکاح مت کرو، یہ چیز بہت ہی ناپسندیدہ ہے، اتنی بری حرکت ہے کہ جس کے کرنے والے سے تو دشمنی یا بغض رکھا ہی جانا چاہیے. اصل میں یہاں ماں کا احترام بھی سکھایا جا رہا ہے کہ ستیلی مائیں بھی ماؤں ہی کے مقام پر ہیں، لہذا انہیں ماں سمجھو اور انہیں وراثت کا مال مت سمجھو. زبردستی ان سے نکاح نہ کرو یا ان کے ترکے کے وارث مت بن بیٹھو. یہ سب کچھ انتہائی شرمناک اور قابل مذمت ہے. وسا اسبیلا، اور بہت برا راستہ ہے. اسلام سے پہلے عورتوں پہ جو ظلم ہوتے تھے ان میں ایک تو یہ تھا کہ جو مال عورت کو کہیں بھی وراثت سے ملا، یا اس کے میکے والوں نے اس کو دیا، یا اسے کوئی ہدیہ ملا، تحفہ ملا، تو وہ جو اس کا شوہر ہوتا یا کوئی اور اس کے رشتہ دار ہوتے وہ اسے ہتھیا لیتے، اور عموماً سسرالی مرد اس مال کو چھین لیتے. یہ اس سے ظلم ہوتا. پھر یہ ظلم ہوتا کہ عورت اپنے حصے کے مال پر قبضہ تو کر لیتی لیکن اسے پھر کہیں اور نکاح کرنے سے منع کر دیا جاتا، جیسے پیچھے یتیم بچیوں کے بارے میں. پھر اسی طرح بعض اوقات بیوی کا کوئی قصور نہ بھی ہوتا اور شوہر کو بیوی پسند نہیں ہوتی تو عورت پہ الزام لگا کے اس کو فارغ کر دیا جاتا، اور بسا اوقات اس سے سب مال وغیرہ جو پہلے دیا جا چکا ہوتا تو وہ واپس لے لیا جاتا. پھر اسی طرح کیا ظلم ہوتا کہ شوہر مر جاتا تو اس کی بیوہ سے اس کے بیٹے، یعنی شوہر کے دوسری ماں سے بیٹے اور دیور وغیرہ اس سے نکاح کر لیتے. ان سب چیزوں کو کیا کہا گیا؟ انہ کان فاحشتا ومقتا وساء سبیلا. ظلم کی یہ ساری صورتیں کیا ہیں؟ بہت برا چلن ہے، بہت ہی غلط چیزیں ہیں۔ محرمات کی مزید تفصیل، حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں، ماں میں نانی دادی بھی شامل ہیں، وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، اس میں پوتی نواسی وغیرہ سب شامل ہیں، سگی ستیلی، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، وعماتکم اور تمہاری پھپھیاں، وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ اور بھائی کی بیٹیاں، کون؟ بھتیجیاں، وبنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وامہاتکم اور تمہاری وہ مائیں، اللاتی ارضعنکم جنہوں نے تم کو دودھ پلایا یعنی رضائی مائیں، واخواتکم اور تمہاری بہنیں، من الرضاعت دودھ سے یعنی دودھ شریک بہنیں، دودھ شریک بہن کون ہوتی ہے؟ کہ جس کے ساتھ مل کر تم نے ایک عورت کا دودھ پیا، جس بچی کے ساتھ تم ایک عورت کے دودھ میں شریک ہوئے، وامہات النسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں کون ہوئی؟ ساسیں، وربائبکم اور بیٹیاں تمہاری بیویوں کی، ربائب جو ہے ربیبہ سے ہے، ربیبہ رے بے بے سے ہے، رب یعنی زیر تربیت لڑکیاں، عورت کے پچھلے شوہر سے بیٹی جو دوسرے شوہر کی پرورش میں ہو، یعنی ایک عورت نے ایک جگہ شادی کی، اس سے بیٹی ہوئی، پھر اس نے وہاں سے طلاق لے لی یا وہ فوت ہو گیا، دوسری جگہ شادی کی، وہ بیٹی ساتھ لائی، اب یہ بیٹی اپنے اصلی باپ کی بجائے ایک اور مرد کی زیر تربیت ہے، ایسی بچی کو ربیبہ کہا جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اللاتی فی حجورکم، وہ جو تمہاری گودوں میں ہے یعنی تمہارے گھر میں ہے، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے، اللاتی وہ بیویاں جو دخلتم بہن، جن سے تم نے دخول کیا یعنی جن سے تمہارا ازدواجی تعلق قائم ہو گیا، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، پھر اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا یعنی تمہارا ازدواجی تعلق نہیں ہوا، محض پیپر ورک ہوا، خالی زبانی نکاح ہوا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی گناہ نہیں کہ اس عورت کو چھوڑ کر اس کی بیٹی سے شادی کر لو، یعنی اگر رخصتی نہیں ہوئی، مثلا دوسرے ملک میں ہے، ٹیلی فون پر نکاح ہوا اور پھر ٹیلی فون پر ہی طلاق بھیج دی، تو ایسی صورت میں اسی عورت کی اگر کوئی دوسرے خاوند سے جوان بیٹی ہے تو اس سے یہ مرد نکاح کر سکتا ہے، قانونی صورت بتائی، جاری کو حکم نہیں دیا جا رہا۔ فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں تم پر، کیا گناہ نہیں؟ کہ تم پھر اس بچی سے شادی کر لو جس کی ماں سے محض نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ وحلائل اور بیویاں، حلائل حلیلہ کی جمع ہوگی، حلیلہ کا لفظ حل یا حلو سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے اترنا، بیوی بھی وہی اترتی ہے نا جہاں شوہر اترتا ہے، اور حلہ کا مطلب رہنا بھی ہوتا ہے، قیام کرنا، تو حلیلہ جو اپنے شوہر کے ساتھ قیام کرتی ہے اس بنا پر بیوی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وحلائل ابنائکم اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی، یہ کون ہوئی؟ بہوئیں، الذین وہ بیٹے، من اصلابکم جو تمہاری پشت سے ہوں یعنی سگے بیٹے، وَأَن تَجْمَعُوا اور یہ کہ تم جمع کرو، یعنی یہ بھی حرام ہے کہ تم جمع کرو، کس کو؟ بین الاختین دو بہنوں کے درمیان، یعنی دو بہنوں سے ایک وقت میں شادی کرنا بھی حرام ہے، بیوی کی بہن یعنی سالی سے بیوی کے ہوتے ہوئے شادی نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک سے تو صرف یہ پتا چلتا ہے لیکن حدیث سے پتا چلتا ہے کہ خالہ اور بھانجی، پھپھی اور بھتیجی کو بھی ایک جگہ جمع نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس سے قطع رحمی ہوتی ہے۔ الا ما قد سلف، مگر جو پہلے ہو چکا، یہ پھر کیوں دہرایا گیا؟ کہ اگر جاہلی معاشرے میں یہ سب کچھ ہو چکا تب اس دروازے کو مت کھولو، کیونکہ اس کا فائدہ کچھ نہیں۔ اگر ایسے کیسز آنے لگے، وہ فلاں نے 40 سال پہلے یہ کیا تھا، اب اس کا سٹیٹس بتا دیجئے، وہ اس کی توبہ ہوگی، معافی ہوگی یا نہیں ہوگی، بس ہو چکا جو ہو چکا، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ محرمات کتنی ہوئی اور کون کون سی ہوئی؟ نمبر ایک، مائیں اور ان میں دادیاں نانیاں بھی شامل ہیں۔ نمبر دو، بیٹیاں، ان میں پوتیاں نواسیاں بھی شامل ہیں۔ نمبر تین، بہنیں، اس میں سبھی اللہ کی اخیافی بہنیں سب شامل۔ نمبر چار، پھپھیاں۔ نمبر پانچ، خالائیں، خاصگی ہوں یا اخیافی یا اللہ کی، سب حرام ہوں۔ نمبر چھ، بھتیجیاں اور ان کی بیٹیاں۔ نمبر سات، بھانجیاں اور ان کی بیٹیاں۔ نمبر آٹھ، رضائی مائیں۔ نمبر نو، رضائی بہنیں۔ اور رضاعت کی روح سے وہ سب رشتے حرام ہیں جو نسب کی روح سے ہیں، کیونکہ حدیث میں واضح طور پر آتا ہے۔ پھر اسی طرح نمبر دس، ساس اور سالیاں، جب تک کہ ان کی بہن نکاح میں ہو۔ نمبر گیارہ، ستیلی بیٹیاں۔ نمبر بارہ، بہو جو حقیقی بیٹے کی بیوی ہو۔ متبنہ کون ہوتا ہے؟ لے پالک، یعنی جو اڈاپٹیڈ چائلڈ ہو، اس کی بیوہ سے نکاح حرام نہیں ہوتا۔ نمبر تیرہ، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ اور پھر اگلی آیت کی روح سے، وہ عورت بھی کسی سے نکاح نہیں کر سکتی جو پہلے سے کسی کی زوجیت میں ہو یا پہلے سے اس کی شادی ہو چکی ہو، یعنی اس کو طلاق نہیں ہوئی یا وہ بیوہ نہیں ہوئی، تو اس کا بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کو میں ایک دوسری تقسیم سے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ سات محرمات نسب کے حوالے سے ہیں، سات رضاعت سے اور چار سسرال سے، ٹھیک ہے؟ نسبی محرمات کون سی ہیں؟ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجی اور بھانجی، یہ نسب سے۔ رضاعت سے بھی رضائی مائیں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھتیجی، رضائی بھانجی، ٹھیک ہے؟ اور سسرالی محرمات، ساس، بہو، ربائب اور باپ کی منکوہا، اور دو سگی بہنوں کو جمع کرنا، اور پھر وہ پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی، یہ پھر سسرالی اس میں آ جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک سے شادی ہو چکی ہے تو پھر سسرالی رشتہ بنتا ہے نا اس کی بہن سے۔ اچھا، زنا سے پیدا ہونے والی بیٹی اس میں شامل ہے یا نہیں، اس کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ بھی چونکہ اپنا ہی نطفہ ہے اس لیے اس سے نکاح حرام ہے، اور بعض کہتے ہیں چونکہ وہ وراثت میں حقدار نہیں اس لیے اس سے نکاح حرام نہیں، اور یہ دونوں اوپینین پائے جاتے ہیں۔ یہ جو رضاعت کا مسئلہ ہے، میں اس پر ایک دو احادیث آپ کو سنا دیتی ہوں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورتیں نسب کی روح سے حرام ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے ابو احاد بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا، پھر ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے عقبہ اور اس کی بیوی دونوں کو دودھ پلایا، یعنی یہ رضائی بہن بھائی ہیں۔ میں نے اسے کہا، میں تو نہیں سمجھتا کہ تو نے مجھے دودھ پلایا، نہ ہی تو نے مجھے کبھی بتایا۔ پھر کہتے ہیں کہ چونکہ ان کو شب گزرا، کہتے میں سوار ہو کر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ سے پوچھا کہ اب کیا کروں، تو آپ نے فرمایا، اب یہ نکاح کیسے رہ سکتا ہے جبکہ ایسی بات کہہ دی گئی۔ چنانچہ میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور دوسری جگہ نکاح کر لیا۔ اس میں آپ دیکھیں ایک عورت کی گواہی قبول کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضاعت وہی معتبر ہے جو کم سنی میں بھوک بند کرے۔ رضاعت کا مطلب کیا ہوگا؟ بچہ دودھ پینے کی عمر میں ہو، جیسے دو سال کے اندر، اور بھوک بند کرے، اتنا دودھ پیے کہ اس کا پیٹ بھر جائے، ایسی رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار یا دو بار دودھ چوسنے سے رضاعت کی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ پتہ نا، بعض وقت اگر بچے نے ایک سپ لی یا دو لے لی تو اس سے نہیں رضاعت ثابت ہوتی۔ اچھا، اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ خود ایک عورت دودھ پلائے یا کدھر سے اس کا دودھ کسی کو پلوا دیا جائے، کیونکہ باہر کے ممالک میں عام ہوتا ہے کہ بعض اوقات ورکنگ وومن ہوتی ہیں تو اپنا دودھ نکال کر اس کو اسٹور کر دیتی ہیں، اور پھر بچے کو جو چائلڈ کیئرنگ سینٹر ہوتے ہیں اس میں اسی دودھ سے فیڈ کیا جاتا۔ تو رضاعت کس سے ثابت ہوتی ہے؟ جس سے پیٹ بھر جائے، ایک دو دفعہ کے پینے سے نہیں۔